رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ
حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ
حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل على محمد وآل محمد. اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. رسول خدا کی ذات گرامی، رسول خدا کی ذات گرامی میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے، ان لوگوں کے لیے جو خدا کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اور خدا و آخرت کو ماننے کے بعد کثرت کے ساتھ یاد خدا میں ہوتے ہیں. اگر خدا پر ایمان نہ ہو تو رسالت بے معنی ہو جاتی ہے، اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو رسالت کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اس لیے خدا کے ماننے والے اور آخرت کے ماننے والے، خدا اور آخرت میں ارتباط برقرار کرنے والا رسالت ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن سیرت رسول پر نہیں چلتے. قرآن اس کی وجہ بھی بیان فرماتا ہے: وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ یاد خدا میں ہو تو ایسا آدمی رسول خدا کو اپنا اسوہ بنائے گا. لیکن وہ مسلمان جو خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے والدین کے کہنے پر، اور پھر بھول جاتا ہے اور شب و روز اپنی دنیاوی مسائل میں مصروف رہتا ہے، وہ یقیناً رسول خدا کو بھی اپنا اسوہ نہیں بنائے گا. پیغمبر کی کردار بھی حجت شرعی ہے. اس آیت کے مطابق پیغمبر کی گفتار بھی حجت شرعی ہے. فرمایا: ما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. پیغمبر کی سنت سیرت دونوں مشعل راہ حجت خدا ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے ڈائریکٹ خدا سے علم حاصل کی ہے، پیغمبر کے مربی خدا ہے، انسان کامل پیغمبر خدا ہے، سب سے افضل مخلوق پیغمبر خدا ہے. اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ، یہ کامیاب ترین انسان ہے. پیغمبر کے اعتقادات، پیغمبر کے اخلاق، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کے کردار سب کو اپناؤ تو پھر آپ بھی کامیاب ترین انسان بنیں گے. تو اس حوالے سے، پیغمبر کے اخلاق کے حوالے سے میرے برادر بزرگوار فرما رہے تھے، میں چند نکات کی طرف مختصر اشارہ کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے ذاتی مفادات اور دین و ملت و انسانیت و قوم کے مفادات میں ہمیشہ ٹکراؤ پیش آتا ہے. ہمارے سیاست مدار کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں ایک بھیانک سی تصویر ہوتی ہے. صرف ہمارے سیاست مداروں کی بات نہیں، پوری دنیا کے سیاست مداروں کی داستان یہی ہے. یہ سیاست مدار ایک دن آپ جیسے طالب علم تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں، بڑے جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتے تھے عدالت کے حمایت، خصوصاً کمیونزم کے دور میں عدالت کی حمایت کرتے تھے، مظلوموں کی حمایت کا اعلان کرتے تھے، حق خواہی، حق کے ساتھ دینے کے بڑے بڑے دعوے اور بہت اچھے نعرے لگاتے تھے. واقعاً بسا وقت از تہ دل یہ نعرے لگاتے تھے، صرف زبان کا خرج جمع نہیں تھا. لیکن جب اقتدار پر آتے ہیں تو اقتدار کے لیے، اقتدار پر باقی رہنے کے لیے دھاندلیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اقربا پروری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کرپشن عروج پر چلا جاتا ہے، رشوت ستانی ایک ثقافت میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس شکل میں انسان ہے. مولا امیر المومنین ایک جگہ پر فرماتے ہیں، الصورت صورت انسان والقلب قلب الحیوان، شکلن تو انسان ہے لیکن اندر کے لحاظ سے دیکھا جائے ایک جانور ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے جہنم کے خلق کے بہت سے انسانوں کو اور جنات کو جن کی عقل ہے، دل ہے، سمجھنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس سے کام نہیں لیتے ہیں، اس سے مکاری کے لیے، فریب دینے کے لیے، ہیلا کرنے کے لیے کام لیتے ہیں. آذان لا يسمعون بها، کان ہے لیکن سے حرف حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مفادات کی بات ہو سنتے ہیں حرف حق نہیں سنتے ہیں. آنکھیں ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان سے کام نہیں لیتے ہیں، مفادات تک پہنچنے کے لیے کام لیتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اول سبیلا، جانور سے بھی پستر ہے. یہ ٹکراؤ ذاتی مفادات اور قوم و ملت و مذہب و انسانیت کے مفادات میں یہ ٹکراؤ، میں جج بن گیا ہوں، ایک لاکھ ایک کروڑ رشوت مل رہی ہے، کیا رشوت لوں یا مظلوم کی حمایت کروں؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، کیا کروں؟ رشوت لوں تو میرے مفاد اسی میں ہے، میرے گھر والوں کے مفاد اسی میں ہے، مظلوم کی حمایت کروں تو رشوت سے محروم ہو جاؤں گا، صدر سے بھی دور ہو جاؤں گا، وزیر اعظم سے بھی دور ہو جاؤں گا، سرداروں سے بھی دور ہو جاؤں گا، کیا کروں؟ ایک تناقض، ایک تضاد، ایک ٹکراؤ آئے دن پیش آتا ہے. اس کا حل کس میں ہے؟ حل اسی میں ہے کہ آپ آخرت پر ایمان لاؤ، پیغمبر خدا پر ایمان لاؤ. پیغمبر کی سیرت میں بیان ہوتا ہے، کبھی آپ نے اپنی ذاتی مسائل کے لیے غصہ نہیں کیا ہے، کبھی اپنے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا ہے، لیکن جب خدا کی بات آتی، حق و باطل کی بات آتی، غریبوں کی بات آتی، تو آپ کے تیور اس طرح سے بدل جاتا تھا کہ آپ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. جب کسی آدمی پر دیہات سے آنے والے پر ظلم ہوا مکے میں، اعلان نبوت سے پہلے مکے کے جوانوں نے اجتماع کیا، حضور بھی تشریف فرما تھے، معاہدہ کیا حلف الفضول کے نام سے کہ کسی پر ظلم ہو جائے اس کی حمایت کریں گے. حضور بعد میں اعلان نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے، اب بھی اگر کوئی مجھے اس قسم کے معاہدوں میں شرکت کرنے کی دعوت دے، میں اب بھی شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں. ذاتی مفادات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. لیکن ہم لوگ بسا اوقات اپنے ذاتی مفادات تک پہنچنے کے لیے ملکی مفادات کو بہانہ قرار دیتے، دین کو مفادات قرار. یہ جو ابھی قتل و غارت عام ہے، یہ فتوے کیوں ابھی نکلے؟ کیوں 50 سال پہلے یہ فتوے نہیں تھے؟ قرآن نیا نازل ہوا ہے، سنت نئی نازل ہوئی ہے، یہ مفتی کیوں آج کل یہ فتوے دے رہے ہیں؟ پیسوں کی وجہ سے یہ فتوے دے رہے ہیں، یہ پیسہ دینے والے بند ہو جائے یہ فتوے بھی بدل جائیں گے. تو مفادات کی وجہ سے دین کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تناقض، یہ ٹکراؤ ہماری زندگی میں رہے گی. اگر خدا پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، سیرت پیغمبر کو اپناتے ہیں، یہ ٹکراؤ ختم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، نیک کام کر اپنے مفاد کے لیے، گناہ کرے اپنے ضرر میں. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، نیک کام کرے 10 برابر ثواب ملے گا. یہ عقیدہ، یہ ایمان باعث بنتا ہے انسان کے پاس یہ ٹکراؤ حل ہو جائے. اگر میں 10 کروڑ سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہوں، رشوت نہیں لیتا ہوں، مظلوم کا حق ظالم سے لے کر مظلوم کو دے دیتا ہوں، تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ادھر مجھے پیسہ نہیں ملا، لیکن آخرت میں خدا کے پاس میرا اجر و ثواب محفوظ ہے، ابدی سعادت. فانی دنیا میں کچھ نہ ملا، لیکن ابدی سعادت سے ہمکنار ہو جاؤں گا. یہ سیرت پیغمبر ہے. کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں ذاتی مفادات اور دین و ملت کے مفادات میں ٹکراؤ پیش نہیں آتے ہیں. دین و ملت و انسانیت کے لیے کام کرو, اپنی آخرت کو تم نے آباد کیا ہے. ذاتی مفادات کو ترجیح دو, آخرت میں جہنم اپنا ٹھکانہ بنایا ہے. یہ نبی کی سیرت ہے, ہماری اشد ضرورت ہے. کیوں جانور بن جاتے ہیں؟ یہی چھوٹے بچے پیارے بچے تھے, پھر جذباتی جوان تھے, پھر جب سیاست مدار بن جاتے ہیں, تاجر بن جاتے ہیں, تو ایک جانور میں درندے میں کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ مفتی ہے, قرآن کو سامنے رکھتے ہیں, حدیث کو سامنے رکھتے, فتویٰ حکمرانوں کے پیسے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اسرائیل کے خلاف کیوں فتویٰ نہیں دیتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ قرآن نہیں کہتا ہے, یہ پیسہ کہتا ہے مسلمانوں کے خلاف فتویٰ دو. نبی اکرم کی اور ایک صفت آپ کا اخلاق حسنہ ہے. پیغمبر کی اخلاق حسنہ کی صفت قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے, شاید دوسری صفت کا اتنا تاکید کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا. انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم کا مالک ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اے رسول خدا آپ رحمت خدا کی وجہ سے آپ نرم خو ہو گئے. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ سخت مزاج کے حامل ہوتے, سخت دل کے حامل ہوتے, تو آپ کے اطراف سے لوگ پراکندہ ہو جاتے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ پیغمبر عزیز علیہ ما عنتم, جن مشقات سے تم دوچار ہوتے ہو, جن مشکلات میں مسلمان پڑ جاتے ہیں, یہ مشقات تم سے زیادہ پیغمبر پر گران گزرتے ہیں. یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت ہے, یہ آپ کی امت ہے کہ مسلمانوں کے مشقات مسلمانوں سے زیادہ آپ پر گران گزرتے تھے, لیکن یہ مسلمان ایک دوسرے کو نابود کر رہے. اب یہ عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے, عالم کفر میں امن و امان ہے. عالم اسلام کے افواج تکفیریوں کے ذریعے ہر ملک کی فوج کمزور ہو رہی ہے. ہر ملک میں اختلاف اور فتنہ کے بازار گرم ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کی حالت ہے. نہ ترقی ہے, نہ امن و امان ہے, نہ اخوت ہے, نہ اخلاق حسنہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کسی کالج, سکول, تربیتی مرکز پر اعتماد کرنا چاہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے فارغ ہونے والوں کو دیکھتے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں یا نہیں, قابل لوگ ہیں یا نہیں. اگر قابل ہے, اچھے ہیں, تو سمجھتے یہ درس کا صحیح ہے. اب مسلمان کیا نکلتے ہیں؟ دوسرے اپنے دشمن سے ہی اس کے کلیجہ دل نکال کر چبانا, اس سے پستر تصویر کی ضرورت ہے. توہین رسالت میرے برادر بزرگوار فرما رہے تھے, یقیناً عظیم ترین توہین ہے خدا کے بعد آپ کی ہستی ہے, لیکن اس کے لیے ماحول ہم نے تیار کیا ہے, ہم نے تیار کیا ہے. مسلمان کلیجے نکال کر کھاتا. پیغمبر کے صحابی حجر بن عدی کی لاش کو 14 صدی گزرنے کے بعد قبر سے نکال کر توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں اپنے. اسلام کے کس فقہ میں ہے آگ لگانا اپنے دشمن کو؟ 3 سال کے بچے بچی کو پھانسی دیتے ہیں اور پھر خود تصویریں بنا کر دنیا تک پہنچا دیتے ہیں. اب اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں لوگ اسلام کے احترام رکھیں, پیغمبر کے احترام رکھیں گے, جو اپنے جھنڈے پر کلمہ شہادتیں لکھا ہے, اب ان کے یہ اعمال ہو تو لوگ پیغمبر کی طرف راغب ہو جائیں گے. یقین کیجیے, ایک واقعہ یوں پیش آیا. انقلاب اسلامی ایران جب کامیاب ہوا, مغرب نے دیکھا مسلمان اب بیدار ہو رہے ہیں. تو کیا, تو مسلمان بیدار ہو جائے, پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت اسلامی طاقت, آبادی کے لحاظ سے, زمینوں کے لحاظ سے, اور جغرافی حوالے سے, تاریخی حوالے سے, اسلامی ثقافت اور اسلامی دین کی وجہ سے, اور اب بھی ہر حوالے سے سپر طاقت بننے کی صلاحیت. یہ خطرہ تھا. مغرب پریشان ہو گئے. دوسری طرف سے مغرب کے مفکرین نے خبر دی تھی مغرب کا آئندہ دین اسلام ہے. اس کو روکنے کے ذریعے کیا ہے؟ اس کو روکنے کے ذریعے یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرے تاکہ مغرب کے جوان اسلام کے شیدائی نہ بنے, اور اسلام مسلمانوں کو کمزور کرے تاکہ سپر طاقت میں تبدیل نہ ہو جائے. کن سے استفادہ کیا؟ تکفیریوں سے استفادہ کیا. تکفیری فکر کا آپ مطالعہ کریں, اس کے نتیجے یہی درندگی کے علاوہ دوسرا نتیجہ نہیں مل سکتا ہے. تفکیری تکفیری فکر وہی خوارج ہے, بلکہ خوارج سے بھی پستر ہے, اور اس سے درندگی کے علاوہ دوسرا نتیجہ نہیں مل سکتا ہے. انہوں نے اس کو مناسب پایا اور کہا کہ ان کے ذریعے عالم اسلام کو ایک ختم نہ ہونا والے فتنے میں داخل کر سکتے, اس کے ذریعے عالم اسلام کو کمزور کر سکتے, عالم اسلام کے افواج کو کمزور کر سکتے, اخوت اسلامی کو ختم کر سکتے, ترقی کو روک سکتے, پسوائی کی طرف عالم اسلام کو لا سکتے ہیں, اور اسلام کو پیغمبر اسلام کو بدنام کر کے مغرب کے توجہات کو اسلام سے دور کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو استعمال کیا. اب دیکھیں, روس اور امریکہ دو سپر طاقتیں تھیں, کیا کیا وہاں پر امریکہ اور روس کے جنگ میں؟ جہاد اسلامی کے نام سے مسلمان جوانوں کو استعمال کیا, اور سب سے پہلی سرزمین جو استعمال ہوئی ہمارے پاکستان کی سرزمین. یعنی افغانستان کی جنگ میں روس اور امریکہ کی جنگ تھی, امریکہ کو امریکہ کے ساتھ دیا, امریکہ جیت گیا, روس ہار گیا, خون مسلمانوں کا بہا. کیونکہ عام جوان, مولا امیر المومنین جگہ پر فرماتے ہیں, قسم ظہری اثنان, میرے کمر کو دو گروہ نے توڑا. عالم متحتک, وہ عالم وہ سمجھدار آدمی جو بے ایمان ہے, وہ جاہل متنسک, وہ جاہل دیندار ہے لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو وہی بے دین عالم اس جاہل کو استعمال کرے گا اپنے مفادات میں. یہی کچھ ہو رہا ہے. پیغمبر خدا کو خدا کی طرف سے حکم ہے, جاہد الکفار والمنافقین, کفار کے ساتھ بھی جہاد کرو, منافقین کے ساتھ. ابھی تین گروہ ہیں, منافقین ایک, کفار دو, ان دونوں کا اتحاد ہے. یہ دونوں مل کر عالم متحتک, جاہل متنسک کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے. آپ دیکھیے, عرض کیا, روس امریکہ کی جنگ میں خون ہمارا گیا, سرمایہ ہمارا گیا, ہمارے یہ ملک جنرل ضیاء کے زمانے میں امریکہ اور سعودی عرب کی پیروی کرتے ہوئے اس جنگ میں کود پایا, اس کے نتیجے میں منشیات سے یہ ملک بھر گیا, تشدد دہشت گردی سے یہ ملک بھر گیا, اس ملک میں ناامنی اپنے عروج پر پہنچا, اسلحہ سے یہ سرزمین بھر گیا. یہ ملک جو تیزی سے ترقی کی طرف گامزن تھا اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا. کوئی آدمی امنیت کا احساس نہیں کرتا ہے. تو دیکھیے, امریکہ کے دشمن کو شکست دینے کے لیے ہمیں استعمال کیا کن لوگوں نے؟ وہ چالاک سیاست مدار جو امریکہ کے پٹھو تھے, امریکہ کافر, چالاک سیاست مدار مسلمان کے منافق, اور یہ دونوں مل کر استعمال کیا انہوں نے علماء کو فتویٰ دینے کے لیے, جاہل جوانوں کو جو دین کو نہیں جانتے ہیں, ان کے پاکیزہ جذبات سے ناپاک فائدہ اٹھایا. تو یہ مسئلہ ہے. عرض کیا ہمارے زمانے میں, تو اس حوالے سے اب تک اس کے بعد کیا کہا, امریکہ کے دوسرا دشمن ایران ہے, اس کو شکست دینے کے لیے بھی ان سے استفادہ کیا. افغانستان کے جنگ میں نعرہ اسلام و کفر کا تھا, اب ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شیعہ و سنی نعرہ کی ضرورت ہے, اس نعرہ کو بلند کیا. پھر جتنے اسرائیل کے دشمن ہیں ان سب کے خلاف استعمال کیا, سوریہ کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف, فلسطین ان کے خلاف کچھ اور راستے سے استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں شیعہ سنی, شیعہ سنی کے تعصب کو ابھار سکتے ہیں, جہاں عرب غیر عرب ہو, عرب و عجم کے تعصب کو ابھار سکتے ہیں, لیکن فلسطینی عرب بھی ہے اور سب سنی بھی ہے, تو کیا کرے, وہاں قدامت پسند اور جمہوریت چاہنے والے وغیرہ, اس طریقے سے ان کے درمیان تفرقہ کیا. آپ محمود عباس ایک طرف, غزہ والے دوسری طرف, ابھی تک ان کے حالت دیکھ رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, تفرقہ کے اسلحہ سے استعمال کیا ان مفتیوں کے فتوے, اور عام مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے یہ دشمن کامیاب ہو رہا ہے. ایران کو انقلاب کے دوسرے دن سے پھنسا کر رکھا ہے جنگوں میں, داخلی جنگ باہر کے جنگ میں. اب سوریا وہ واحد ملک جو اسرائیل کے ساتھ سر پیکار ہے, اسی پر سارے مسلمان ممالک مفتی فتویٰ دیتے, مسلمان ممالک متحد ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ لڑا ہے, ورنہ اردن بھی وہی پہ ہے, وہ اسلامی تھوڑا ہے, وہ بھی سیکولر حکومت ہے. فرق کیا ہے یہ اب دیکھیں. مثال آپ کے مصر میں جمال عبد الناصر بھی سیکولر ہے, ابھی سیسی بھی سیکولر ہے. جمال عبد الناصر کے ساتھ دشمنی کی, سیسی کی حمایت کر کے اخوان کی حکومت کو جس کو عوام کی اتنی بھاری اکثریت حاصل تھی شکست دے دی. اخوان تو شیعہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہے کیا کیا, ان کو شکست دی. فرق کیا تھا, اخوان اسرائیل کے دوست نہیں ہیں, اگرچہ انہوں نے کوشش کی اسرائیل کو بھی منوانے کی لیکن حقیقت میں جانتے تھے کہ اخوان اسرائیل کے دوست نہیں ہیں کیونکہ حماس والے بھی اخوانی ہیں. اور جمال عبد سیسی اسرائیل کا دوست, جمال عبد الناصر اسرائیل کے دشمن ہے. سیسی بھی سیکولر ہے, جمال عبد الناصر بھی سیکولر ہے. جمال عبد الناصر کے دشمن تھے, سیسی کے دوست کیونکہ اسرائیل میں یار ہے. ایران کے شاہ بھی شیعہ ہے, ایران کے موجودہ حکومت بھی شیعہ ہے لیکن ایران کے شاہ کے دوست تھے, موجودہ حکومت کے دشمن. فرق کیا ہے, وہ اسرائیل کا دوست تھا, امریکہ کا دوست تھا, یہ اسرائیل اور امریکہ کے دشمن ہے. تو دیکھیے امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں. پھر اخوان المسلمین بہت کامیاب ہوتے ہیں یار, پورا عالم عرب میں تحریک چلی تھی اور کامیاب تحریک, لیبیا میں, ٹیونس میں, مراکش میں, سوریا میں, اور آپ کے اردن میں, مصر میں, یمن میں, ہر جگہ تکفیریوں کے ذریعے ان تمام تحریکوں کو ہائی جیک کیا. اب تحریکیں اٹھنے سے پہلے جتنے ہم آگے تھے اس سے چند قدم مزید پیچھے ہٹ گئے. اس وقت اسرائیل یا اسرائیل نواز حکومتیں کھل کر اسرائیل کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے, ابھی کھل کر اسرائیل کی دوستی کا اعلان کر رہے ہیں. تکفیریوں کے ذریعے عالم اسلام کے ہر ملک میں ایسے اختلاف ڈالا. ابھی لیبیا دیکھیے کیا حالت, تونس میں اخوان آگے آئے تھے پھر کافی پیچھے چلے گئے, مصر میں شاید 10-20 سال کے لیے پیچھے چلے گئے اخوان. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں توحید کو موحدین کے خلاف, اسلام کو اسلام کے خلاف, قرآن کو قرآن کے خلاف. کوئی فتویٰ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگی, امریکہ کے خلاف نہیں ہوگی, اگر کچھ ہو رہا ہے تو برائے نام بدنامی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں گے, لیکن مقام عمل میں دیکھیں یہ حالت کیوں پیش آئی. پیغمبر خدا کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ آپ اتحاد کی طرف بہت ہی دعوت ہے. یہودیوں نے کئی دفعہ اصحاب پیغمبر میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کی, انصار دو قبیلہ تھے, اوس و خزرج پرانی جنگ تھی, بارہا کوشش کی ان دو کو آپس میں لڑایا, پھر مہاجرین و انصار کو لڑانے کی کوشش کی. ذات گرامی ختم مرتبہ تشریف لاتے تھے, آپ کی تشریف آوری کے بعد یہ اختلافات ختم ہوتے تھے. پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ اتحاد, قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ابھی دیکھو اتحاد بنا ہے, 34 ممالک ہیں عالم اسلام کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ اتحاد سوریہ کے خلاف بن جاتا ہے, یمن کے خلاف بن جاتا ہے, اسرائیل کے خلاف نہیں بنتا ہے. یہ اتنی واضح حقیقتیں ہیں انحراف کے کہ اس کے باوجود عرض کیا میڈیا کے ذریعے, پیسوں کے ذریعے فتوے بھی خریدے جاتے ہیں, سیاسی تجزیہ کرنے والے بھی خریدے جاتے ہیں, میڈیا بھی خریدے جاتے ہیں اور سیاست مدار بھی خریدے جاتے ہیں. ہمیں سیرت نبوی کے احیاء کی ضرورت ہے کہ متحد ہو کر حقیقی اسلام کی, وہ اسلام جس کی نشاندہی پیغمبر نے کی ہے, اس اسلام کی طرف جائے, وہ توحید جس کی نشاندہی پیغمبر نے کی ہے اس توحید کی طرف جائے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ انہی اواخر میں نئی شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے, سیاست مداروں کے نئے نظریات پیدا ہو گئے ہیں, نئے رجحانات پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ پیغمبر کی سیرت طیبہ کے مناسبت سے ہمیں کئی نکات, پیغمبر خدا کبھی ناجائز ذریعے سے مقصد کے, پاک مقصد, اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے بھی کبھی ناجائز ذریعے کو استعمال نہیں کرتا تھا. ابھی کوئی ایسا ناجائز ذریعہ نہیں ہے جو استعمال نہ کیا ہو. تاریخ انسانیت کی جتنی انسانیت سوز واقعات ہے ابھی ان تکفیریوں نے اپنے فلموں کے ذریعے پیش کیا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. ان کا اصل مقصد دہشت پھیلانا ہے, ڈرانا ہے, ڈرا دمکا کر سرزمینوں کو فتح کرنا ہے. یعنی کہ تو چونکہ ہم خلافت چاہتے ہیں, کیا خلافت اس طرح سے ہوتی ہے زبردستی سے؟ اب دیکھیں اصل ہدف وہ اسلام کو بدنام کرنا, اس لیے مغرب میں فلم بنائے گئے, توہین آمیز تصویریں بنائی گئی. ہمارے پاکستان میں ہمارے یہ برادر فرما رہے تھے کہ وہ جو واقعہ ہے قانون توہین رسالت کے, اس کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یقیناً ایسے قانون کی ضرورت ہے, لیکن ایک قانون بنا کر غلط تصویر پیش کریں گے تو قانون بے اثر ہو جاتا ہے. قانون یقیناً اسلام کے مطابق پیغمبر کی توہین کی اجازت نہیں ہے, یہ ایک. لیکن اس قانون کو بہانہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ میں اپنے ذاتی انتقام لے لوں فلان سے. فوراً ممبر پر آ کر کہوں گا لوگ میں مولانا ہوں, لوگ مجھ کو زیادہ جانتے, ممبر پر آ کر کہوں گا فلاں نے توہین رسالت کی ہے, اور عوام بھی اس کے سر پر ٹوٹ پڑے. نہیں, ایک ناجائز فائدہ اٹھانے کے بھی موقع نہیں ملنا چاہیے. اس قانون پر سختی کے ساتھ پابندی کی ضرورت ہے, اور عرض کے پوری دنیا میں پیغمبر کے توہین کا باعث بننے والوں کو بھی رسوا کرنے کی ضرورت ہے. ایک درود پڑھیے محمد وال محمد پر. جو معروضات آپ کی خدمت میں نے عرض کی, یہ ایسے معروضات نہیں جس کے لیے سند کی ضرورت ہو, یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج کو دیکھیے, نتیجے. اب کوئی آدمی مارا جائے, پولیس پتہ لگانا چاہتی ہے اس کا قاتل کون ہے, دیکھتا ہے فائدہ کس کو ملتا ہے. ابھی تک 11 ستمبر سے اب تک کے واقعات کا فائدہ مسلمانوں کو ملا ہے یا دشمنان اسلام کو ملا ہے, یہ دیکھیے. دنیا یا عرب میں 3 فوجیں طاقتور فوجیں تھیں, سوریہ, عراق, مصر. عراق اور سوریہ کی فوج ختم, ابھی مصر کی فوج کے پیچھے لگے ہوئے. پاکستان کے افواج عالم اسلام کے طاقتورین فوج اس کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایٹمی طاقت ہے, دشمنوں کو بہانہ دینے میں لگے ہوئے تاکہ ایٹمی طاقت کو پاکستان نے پاکستان سے چھیننے کے لیے جواز مل جائے. آئیے دوبارہ توبہ کریں, ہم اپنے درمیان جو منافقین ہیں ان کو پہچان لے. پیغمبر فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان. مجھے سب سے زیادہ خوف منافق سے, بات کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن دل میں کفار کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت بابصیرت لوگ منافق کو سمجھ سکتے ہیں, عام لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم اپنے درمیان جو منافقین ہیں, غیر کے افراد ہے, غیر کے پٹھو ہے, لیکن اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے, ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اپنے وہ علماء جو متحتک ہے مال دنیا کے لیے فتویٰ فروخ کر رہے, ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اپنے جوانوں کو, اپنے مومنین کو, واقعاً مومن ہے, واقعاً جوان ہے, واقعاً عشق دین عشق رسالت رکھتے ہیں, لیکن ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, ان کو باشعور بنانے کی ضرورت ہے, عالم بنانے کی ضرورت ہے, صاحب بصیرت بنانے کی ضرورت. پیغمبر فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الیہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی, یہ میرا راستہ ہے, بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں, میں اور میرے پیروی کرنے والے. بصیرت کی ضرورت ہے, ورنہ دشمن ہمیں اپنے دین کے خلاف استعمال کر سکتا ہے اگر ہمارے پاس بصیرت نہ ہو. حالات جاننے کی ضرورت ہے, دشمن کے عزائم و اہداف کو جاننے کی ضرورت ہے, نقصانات کیا ہے, فوائد کیا ہے جاننے کی ضرورت ہے, دشمن کے نقشہ کیا ہے جاننے کی ضرورت ہے, اس کے مطابق تعلیمات اسلامی کے مطابق عمل کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی کیا, یعنی زمانوں کو پہچانو. آپ زمانے سے قسم کھاتا ہے, سارے انسان نقصان میں گئے ہیں زمانہ نہ پہچاننے کی وجہ سے. کامیاب ہونا چاہتے وہی لوگ ہیں جو زمانے سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے. سورہ کی تفسیر کا وقت نہیں ہے, قسم ہے زمانے کے ساتھ کہ سارے انسان بے شک خسارت میں ہے. زمانے سے قسم کھانا یعنی آپ کے پاس یہ سرمایہ ہے, اس سرمائے سے فائدہ اٹھاؤ، سبق لے لو، اس کے ذریعے آپ دنیا بھی کما سکتے آخرت بھی کما سکتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس تجارت میں کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا، اور صرف اپنی ذات پر اکتفا نہیں کیا، وتواصوا بالحق، حق پیغام پورے معاشرے میں عام کیا، پورا معاشرہ حق و معاشرہ، وتواصوا بالصبر، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی طرف تلقین دیتے ہیں. ایسا معاشرہ بننے کی ضرورت ہے. تو سیرت النبوی میں ہم دوبارہ پیغمبر کے ساتھ بیعت کریں گے، یا رسول اللہ نام آپ کا لیتے ہیں، آپ کے قرآن کا نام لیتے ہیں، آپ کے اصحاب کا نام لیتے ہیں، آپ کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اس توحید پر تاکید کرتے ہیں جس توحید کا ذکر آپ نے کیا ہے، لیکن روح سے خالی، حقیقت سے خالی، نابینا آنکھوں سے، تاریک دلوں سے دیکھ رہے. اسی لیے دشمن ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے، ہمیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. ابھی آپ حالات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شرح کی ضرورت نہیں ہے، اقبال کے شعر ہے، جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، آپ نے وہ سر پر چادر نہیں تھی، آپ نے اپنی عبائے مبارک اس کے سر پر ڈال دیا. تو اقبال کہتا ہے، موضعن خاتون طی اوریان تریم، یا رسول اللہ ہم حاتم کی بیٹی سے زیادہ ہم اوریان ہیں، اپنی عبائے رحمت سے ہمارے عیوب کو بھی چھپاؤ. خدایا ہمیں دین حق سمجھنے کی، تیری توحید سمجھنے کی، توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی، دشمنان توحید کو سمجھنے کی، سازش کاروں کو سمجھنے کی، منافقوں کو سمجھنے کی، مخلصین کو سمجھنے کی، زمانے کو سمجھنے کی، زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کی، مکاریوں کو سمجھنے کی، اخلاص کو سمجھنے کی، مخلصین کو سمجھنے کی، اور تیرے رسول کے دین کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.